عزیزان محترم، خداوند عالم کا اللہ کے احسان کے ایک مرتبہ پھر اس نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ناموں سے منسوب اس محفل میں ہمیں اور آپ کو آنے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ اس خداوند عالم کا اللہ کے احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس فرش پر آنے کے لیے صحت سلامتی اور ساتھ ساتھ طول عمر عنایت فرمائی. انشاءاللہ خدا سے دعا یہ ہے کہ خداوند عالم نے جس طرح اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس فرش تک آنے کی سعادت بخشی، یہاں سے جانے سے پہلے ہماری نجات کے اسباب بھی انشاءاللہ وہ ایسی بی بی کے صدقے فراہم فرمائے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد اور آل محمد کا دروازہ، محمد اور آل محمد کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے نجات کے لیے اگر کسی دروازے کی طرف توجہ دلائی تو وہ یہی راستہ ہے جس کو آپ نے اپنی اس دنیا سے جانے سے پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. ظاہر رسول اللہ کی اوپر جو ذمہ داریاں تھیں ان میں امت کی ہدایت اور اس ہدایت کے پرتو اور اس ہدایت کے سائے میں امت کی نجات تھی. یقین اسی بات ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. اسی لیے خداوند عالم نے جو پہلا بشر اس زمین پر نازل کیا یا اتارا، جسے ہم جناب آدم کے نام سے جانتے ہیں، جناب آدم اس دنیا میں جب آئے تو ان کے ساتھ ہی انہی کے ذریعے سے ہدایت اور نبوت بھی زمین پر آئی تھی. نبوت اور ہدایت ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے. سلسلہ انبیاء شروع ہوا حضرت آدم سے چلا یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پر یہ سلسلہ منتہی ہوا، ختم ہوا، اور اس کے بعد سلسلہ وصایت اور سلسلہ امامت ہے. بہرحال جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو خداوند عالم نے ان کے ذمے ایک کام لگایا کہ اللہ کے حبیب، جب آپ اس دنیا میں نہ رہیں گے تو لوگوں کو ہدایت کی اور رہنمائی کی اور نجات کی ضرورت ہے. لہذا اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے اس بات کو بھی واضح کر دیجئے کہ یہ ہدایت کا راستہ کون سا راستہ ہوگا. اگر رسول اللہ کے بعد امت کی ہدایت امت کے ہاتھ میں ہی چھوڑ دی جائے تو پھر ہمیں اتنے سارے انبیاء کے تکلف اور تکلیف کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی. اگر امتیں قومیں اس قابل ہیں کہ وہ اپنی نجات کو اپنی ہی جانب سے بغیر کسی اللہ کی جانب سے رہنمائی، الہی رہنمائی کے بغیر طے کر سکتی ہیں، تو پھر خدا نے اتنے سارے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ کیوں ایک کے بعد ایک نبی اور ان انبیاء کے بھی اوصیا کو قرار دیا؟ یقیناً امتوں کو، قوموں کو رہنما کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان طبیعتاً مفاد پرست ہے. انسان طبیعتاً میل انسان کا اپنے فائدے کی طرف رجحان رکھتا ہے. اگر انسانوں کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا قانون بنا کر اپنی سعادت اور اپنی نجات کو طے کر لیں، تو اگر اس معاشرے میں عقل کامل رکھنے والے افراد ہوں پھر تو یہ کام شاید ہو سکتا ہو. لیکن جہاں جس معاشرے میں ہمارے اور آپ کے جیسے افراد ہوں، جہاں عقل ناقص ہوں، جہاں عقلوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہو، مفاد پرستی کا غلبہ ہو، وہاں یقیناً انسان اپنی نجات کا راستہ خود مہیا نہیں کر سکتا. اسی لیے خداوند عالم نے نبی اکرم کی ذمہ لگایا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے نجات اور ہدایت کے راستے کو واضح کر کے جائیں تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو. قیامت میں کہنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار، جب تک تیرا نبی تھا ہدایت کا راستہ کھلا ہوا تھا، ہدایت کا در نظر آتا تھا، اور جب تیرا نبی اس دنیا سے چلا گیا تو چونکہ ہدایت کا کوئی واضح راستہ موجود نہیں تھا، کوئی منشور موجود نہیں تھا، ہم نے اپنی اپنی صلاحیت اور عقل کے مطابق فیصلے کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم صاحب نجات نہیں ہو سکے. لہذا خداوند عالم نے اس حجت کو تمام کرنے کے لیے اپنی اس سنت کو، اس سنت الہی ہے کہ خداوند عالم ہدایت کرنے والا ہے، خداوند عالم ہدایت کرنے والا ہے، لہذا اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں کے لیے واضح کر کے جائیے کہ ہدایت اور نجات کا راستہ کیا ہے. اور رسول اللہ نے اس حدیث مشہور کے اندر، کہ جس کو ہم اور آپ حدیث ثقلین کے نام سے جانتے ہیں، ان چیزوں کی ہدایت اور رہنمائی فرما دی. رسول اللہ نے جانے سے پہلے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما
لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض.
بہت واضح حدیث رسول اللہ کی جس کو منابع اہل سنت میں بھی نقل کیا گیا اور ہمارے یہاں معتبر منابع کے اندر بھی موجود ہے کہ انی تارکن فیکم مستقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم مستقلین، دو ثقل ہیں، دو گراں قدر اشیاء ہیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے ان تمسک تم بے ہم لن تزل بعدی، تو میرے بعد ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے. ولی افترقا، اور دیکھو ان دونوں میں جدائی ڈالنے کی کوشش مت کرنا. اہل بیت کے نام پر قرآن کو نہ چھوڑنا، قرآن کے نام پر اہل بیت کو نہ چھوڑنا. ولی افترقا، ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر قرآن کو قرآن ناطق، قرآن صامت کہا جائے تو وہ چھپی ہوئی کتاب کی شکل میں تمہارے ہاتھ میں ہوگا، جب اسی قرآن کو مصداق میں دیکھنا ہو، قرآن ناطق بنا کر دیکھنا ہو، تو اہل بیت علیہ السلام کی طرف دیکھ لینا. ان دونوں کی حقیقت ایک ہے، یہ دونوں ہدایت کرنے والے ہیں، یہ دونوں رہنمائی کرنے والے ہیں، اور دونوں الگ الگ رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں، دونوں ایک ہی سمت رہنمائی کرنے والے ہیں. قرآن کو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اور اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. لہذا ولی یفترقا، ان دونوں میں ہرگز جدائی آنے والی نہیں ہے. کبھی ان دونوں کو الگ الگ کر کے مت دیکھنا. جب بھی امت نے اس کو الگ الگ کر کے دیکھا عزیزوں، وہی مشکلات آئیں. جہاں لوگوں نے کہا حسبیہ یا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، وہی ہم اور آپ گواہ ہیں. تاریخ کے اندر بدترین واقعات جنم لیے تاریخ کے اندر، کہ جب اہل بیت علیہ السلام سے کتاب خدا کو جدا کیا گیا. لیکن رسول اللہ نے کہا ولی یفترقا، ان میں جدائی نہیں ہے، تم جدائی مت ڈالنا. اور یہ کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ ان دونوں کی جدائی کب تک نہیں ہوگی؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر نہ آ جائیں. یعنی جب تک تم زندہ رہو گے اہل بیت اور قرآن تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھو گے تو ہدایت تک پہنچو گے، گمراہی نہیں آئے گی. بس عزیزوں، یہ بھی رسول اللہ نے اپنے بعد ہدایت کے سرچشمے کو ہمارے لیے قرار دیا، ایک طرف قرآن اور ایک طرف اہل بیت، کہ دونوں میں اختیار نہیں دیا کہ چاہو تو قرآن تھام لینا اور چاہو تو اہل بیت کو تھام لینا. دونوں کے لیے ایک دوسرے کو لازم و ملزم قرار دیا. لہذا رسول اللہ کے بعد ہدایت کا سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے چل رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام میں جو ممتاز ہستی ہے، جو اپنی مثال آپ ہیں، کہ جو رسول اکرم کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں امت کے لیے رہنما قرار دیا، کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونہ عمل ہے. ابھی خداوند عالم نے کہا کہ لقد کان لکم، یہ لکم ہر مسلمان سے خطاب ہے، ہر اس شخص سے جو مومن ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو مسلمان ہے. خداوند عالم کہتا ہے لقد کان لکم، تم سب کے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، عملی رہنما ہے. اگر چاہتے ہو اپنی زندگی کو ہدایت کے سائے میں گزارو، تو اپنی زندگی کو رسول کی زندگی کے سائے میں دیکھنا شروع کر دو. جتنا جتنا تمہاری زندگی رسول کے عمل سے مطابقت رکھتی ہو، اتنا اتنا تم ہدایت پر ہو. جہاں جہاں تمہیں اختلاف نظر آئے، سمجھ لینا کہ تمہارا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے. لہذا رسول اللہ کو خداوند عالم نے کہا تمہارے لیے، تم سارے مسلمانوں کے لیے، تمام مؤمنوں کے لیے رسول اللہ اسوہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، توجہ کیجئے گا. مگر انہیں اہل بیت علیہ السلام میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے لیے ہمارے اور آپ کے بارہویں امام کے زمانے کے امام ہیں، ہمارے رب پر حجت ہیں. اس امام نے آ کر ارشاد فرمایا وفی بنت محمد المصطفیٰ لیا اسوا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا میرے لیے اسوا عمل ہے. توجہ کیجئے گا، یہ جملہ کسی عام انسان کا نہیں، کسی عام عالم کا نہیں ہے کہ جس نے فرد جذبات میں، جذباتیت کے اندر آ کر اس جملے کو بیان کیا. جس زمانے کا امام ہے، جو حجت خدا ہے اس وقت زمین کے اوپر، کہ جس کے وجود کی برکت ہے یہ سارا نظام اس وقت چل رہا ہے، وہ حجت خدا فرماتا ہے کہ وفی بنت محمد المصطفیٰ لیا اسوہ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی میرے لیے اسوائے عمل ہے. یہ سورہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فاطمہ زہرا کی حقیقت وہی حقیقت ہے جو محمد مصطفیٰ کی حقیقت ہے. فاطمہ زہرا حقیقت محمدیہ سے جدا نہیں ہے, چونکہ خدا بند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارے لیے رسول اسوا ہے. تو امام زمانہ نے آ کر اگر بیان کیا فاطمہ زہرا میرے لیے اسوا, تو یہ بیان کر کے بتا دیا کہ فاطمہ میں محمد مصطفیٰ میں ان کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے, چونکہ عصمت کا جو معاملہ ہے عصمت کے معاملے میں فاطمہ زہرا کا مقام بلند مقام ہے. توجہ کیجئے گا, ان نقطوں کی جانب بہت حساس نکات ہیں. اس چیز کو آپ اور میں اپنی زبانی پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, ہمارا جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس کو پہلے بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا, میں بھی چونکہ آج پہلی مجلس کا ہمارا آغاز ہے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں مزید ان باتوں کی وضاحت کریں گے. تھوڑا تیمماً تبرکاً ان باتوں کو بیان کروں گا. فاطمہ زہرا ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں رسالت اور امامت موجود ہے, مگر خدا وند عالم کی نگاہ میں فاطمہ زہرا کا مقام کتنا ہے حدیث کے سامنے آپ نے ہم نے ملاحظہ کیا کہ فاطمہ زہرا کون ہے. جب فرشتوں نے ان انوار خمسہ کو چادر کے نیچے دیکھا, اور چادر کے نیچے دیکھ کر فرشتوں نے اس نور کی نورانیت کو دیکھ کر خدا وند عالم سے سوال کیا, یا ربی ومن تحت القصا, اے پروردگار یہ نور کامل جو اس چادر کے نیچے ہے یہ کون ہے, یہ کس کا نور ہے, یہ کون سا نور جمع ہو گیا جو ہم فرشتوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا, فرشتوں کا وجود خود نورانی وجود ہے, اور اس نورانی وجود کے اندر وہ نورانیت کے ساتھ دیکھنے والے فرشتے اس نور کی تاب نہیں لا پا رہے. کہتے ہیں پروردگار یا رب ومن تحت القصا, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے. اب اس چادر کے نیچے کون کون تھا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے یہیں سے, اور آپ نے عبارہ اس کو سنا ہے, مگر تبرکاً بیان کر رہا ہوں. خداوند عالم نے تعارف کیا کروایا, وہاں پہ جلسہ رسالت امام موجود ہیں, امام حسن موجود ہیں, امام حسین امام علی موجود ہیں, مگر خداوند عالم نے جب تعارف کروایا تو کس طرح تعارف کروایا, خداوند عالم نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں, اور فاطمہ کے ساتھ کون کون ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں. توجہ کیجئے گا عزیزوں, میں پہلے بھی بیان کیا ہے, اس کو آپ نے سنا ہوگا, تکرار اگر ہو رہی ہو تو معذرت چاہوں گا, کہ ادب کا تقاضا ہے جب آپ کسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس محفل میں کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ آتا ہے تو آپ اپنی اس دوست کا تعارف کیسے کرواتے ہیں, آپ پہلے اپنے دوست کا یعنی اس آنے والے افراد کا فیملی میں جو باپ ہوتا ہے چونکہ سرپرست ہے بڑا ہے اس کا مقام ہے احترام ہے, پہلے اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ میرے فلاں دوست ہیں, اور پھر ان کے بچوں کی طرف آتے ہیں کہ یہ ان کے بچے ہیں. کیا کبھی ایسا کیا ہے ہم نے اپنی کسی محفل میں کہ ہماری محفل میں کوئی ہمارا دوست آیا ہو, بزرگوں کا کوئی دوست آیا ہو, اس کا بچہ ساتھ ہو, اور ہم نے پہلے بچے کا تعارف کروایا ہو کہ یہ بیٹا ہے, پھر کہا ہو یہ باپ ہے. نہیں, پہچان تو باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے. پہلے تعارف ادب کا تقاضا ہے کہ جو بڑا ہے اس کا تعارف پہلے ہوگا. لیکن خداوند عالم جو ہمیں یہ ادب سکھانے والا ہے, اسی خداوند عالم نے اس چادر کے نیچے موجود شخصیات کے تعارف میں فاطمہ کو سب سے زیادہ پہلے بیان کر کے بتا دیا کہ فاطمہ کا مقام ممتاز مقام ہے. فاطمہ زہرا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, رسالت موجود ہے, نبوت موجود ہے, امامت موجود ہے, امام علی جیسا امام موجود, مگر فاطمہ. اور اس کے بعد نام نہیں لیے, فاطمہ زہرا کے ساتھ نام لے لیتے کہ ان فاطمہ و محمد المصطفیٰ و علی مرتضیٰ و حسن و حسین, اس سے آگے نیچے فاطمہ ہے, محمد ہے, علی ہے, حسن اور حسین ہے. یہ بات بھی صحیح تھی, چلے فاطمہ کا نام لینے کے بعد نام لے لیے باقی کے نہیں, باقی شخصیات کا تعارف اگر بنے گا تو فاطمہ کے ذریعے سے بنے گا. یعنی فاطمہ فقط فاطمہ نہیں ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, تو پروردگار سے کہ پروردگار فاطمہ کے بابا کا ایک نام ہے, محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہیں, القاب ہیں تیری بارگاہ میں, بہت بلند بلند مقام رکھتے رسول اللہ, ان کے القاب ہیں, ان کے کئی نام ہیں. رسول اللہ کہیں گے, خدا وند عالم شاید جواب دے کہ نہیں, فاطمہ کے بابا کے لیے جو لقب سب سے زیادہ خوبصورت لقب ہے وہ یہ کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں, یہ فاطمہ کے بچے ہیں. درود بھیجے محمد والے, بس اصل دنوں ایک ایسا مقام ہے فاطمہ زہرا کا یا ایام جناب فاطمہ کے ایام ہے کہ خدا نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم دوبارہ چند دنوں کے لیے ان ایام میں فاطمہ زہرا کے اس دسترخوان سے وابستہ ہو سکیں. جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی کہ جس کے لیے رسول اعتماد نے بیان کیا کہ اول من یدخل الجنہ فاطمہ, جو سب سے پہلے وارد جنت ہوں گی وہ فاطمہ ہوں گی. توجہ کیجیے گا, 124,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء, اولیاء, صلحاء, شہداء, یہ سب اپنی جگہ محترم ہیں. کتنے افراد ہیں جو کائنات کے اندر ہیں جو محترم ہیں, جن کا احترام ہے, لیکن اول من یدخل الجنہ فاطمہ, سب سے پہلے جو جنت میں کسی کو داخلہ ملے گا تو وہ فاطمہ کو ملے گا. یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ مادر آئمہ ہیں, فاطمہ کا مقام ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں. بس جناب فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے, اور آپ یقیناً جناب فاطمہ کے مقام کا ادراک نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے ادراک. چونکہ ساتھی سے قصہ کے اس جملے کو ذہن میں رکھیں گے, ہمیشہ ہمیں ذہن میں آتا رہے گا کہ کیوں خداوند عالم نے نبی اکرم کے ہوتے ہوئے کہ وہ نبی اکرم کے جن کے لیے بیان کیا لولا کا لما خلقت الافلاک, اے حبیب خدا آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو نہ بناتا, کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی اس کی موجودگی میں اگر کسی کو تعارف کا ذریعہ قرار دیا تو فاطمہ کو کیوں قرار دیا. ہم اور آپ اس حقیقت تک شاید نہ پہنچ پائیں, مگر فاطمہ زہرا کی حقیقت کا ادراک ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ روایات میں بیان کیا گیا. جناب فاطمہ کا نام فاطمہ ہے, اس فاطمہ کے کئی معنی بیان کیے گئے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ فاطمہ حائل رکاوٹ کو کہا جاتا ہے, دیوار کو کہا جاتا ہے, اور اس کے ذیل میں معصومین نے بیان کیا کہ جناب فاطمہ کو اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ اپنے حقیقی شیعوں اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ ہے. یعنی فاطمہ کے ہوتے ہوئے حقیقی شیعوں تک جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی. جو حقیقی شیعہ ہے وہ آگ میں نہیں جا سکتا, حقیقی شیعہ پر توجہ کیجئے گا, جو حقیقی شیعہ ہے, فاطمہ جہنم اور اس کے درمیان ایک حائل رکاوٹ ہے. ممکن نہیں ہے کہ کسی کے پاس فاطمہ کا دامن ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے. ممکن نہیں ہے کہ خداوند عالم کسی کو فاطمہ سے وابستہ کر دے. فاطمہ کا مطلب یہ فتن حائل رکاوٹ کو کہتے ہیں. ایک اور روایت میں بیان کیا کہ کیوں فاطمہ زہرا کو فاطمہ کہا گیا. امام نے بیان کیا کہ فاطمہ زہرا کو اس لیے فاطمہ کہا گیا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا, اس لیے کہ لوگوں کو ان کی معرفت سے دور کر دیا گیا ہے. لوگ ان کی معرفت کا ادراک نہیں کر سکتے, اس لیے روایات کا اگر سہارا لیا جائے تو بیان کیا گیا کہ فاطمہ زہرا شب قدر کی مانند ہے. اس پہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بات کروں. درود بھیجو محمد والے محمد. جناب فاطمہ زہرا کے ایام میں جب بھی ہم فاطمہ زہرا کا تصور کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کا کوئی تصور کرتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں تصور پاکیزگی کا آتا ہے, طہارت کا آتا ہے, اچھائی کا آتا ہے, نیکی کا آتا ہے. ہمارا جو فاطمہ زہرا اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں, یہ ہماری یقیناً ایک پاکیزگی ہے. خداوند عالم نے اس کو ہمیں عطا کیا ہے, کس معیار کی بنیاد پہ کیا ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. چونکہ خداوند عالم نے ہمیں کیسے خلق کیا, دعائے کمیل میں مولا علی نے ارشاد فرمایا یا من بدا خلقی و ذکری و بری و تغذیتی, اے وہ پروردگار کے جس نے میری خلقت کا آغاز کیا, میں کچھ بھی نہیں تھا, تو نے اپنی محبت سے مجھے وجود عطا کیا, تیری ہی محبت ہے کہ اس دنیا میں آیا ہوں, تو میں فاطمہ زہرا کی محبت کا نور اپنے سینے میں لے کر آیا ہوں. تیری محبت ہے, تیرا فضل ہے. مجھے تو نہیں یاد, آپ میں سے کسی کو اگر یاد ہو تو بتائے کہ ہم کہیں تھے, کسی جگہ پر تھے, اس جگہ پر رہتے ہوئے خدا نے ہمارے سامنے کچھ چیزوں کو رکھا تھا, ان میں بتایا تھا کہ یہ نور فاطمہ ہے, یہ نور علی ہے, نور حسن ہے, نور حسین ہے, اور اس کے بعد اس نے کہا ہو کہ تمہیں اختیار ہے, اب زمین پہ جانا چاہتے ہو تو کس چیز کے ساتھ جانا چاہتے ہو, تو ہم نے آگے بڑھ کے کہا ہو کہ نور فاطمہ کے ساتھ دنیا میں بھیج دے. تو کچھ بھی نہیں تھے, کہیں بھی نہیں تھے, کوئی وجود نہیں تھا. اسی کو سورۃ طہر میں بیان کیا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پر ایک ایسا وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا, کسی جگہ نہیں تھا انسان, ہم نے انسان کو وجود عطا کیا. بس عزیزو ہم اور آپ اس دنیا میں آئے نور فاطمہ کے ساتھ, ہم اور آپ محبت اہل بیت لے کر آئے, خدا کا احسان ہے کہ خدا بند عالم نے ہمیں صاحب ثروت قرار دیا ہے, ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایک سرمایہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے. ہم اور آپ اتنے غنی ہیں کہ ہم اور آپ اپنے بارے میں فقر کو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اور آپ اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ ہم فقیر ہیں, ہم نادار ہیں. اس کو امام کی زبانی بیان کروں, واقعات یقیناً جو میں بیان کروں گا, جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو سنے ہوئے ہوتے ہیں. تذکر ہوگا, دوبارہ ریمائنڈرز ہوں گے ان واقعات کے اندر. سنا ہوا واقعہ ہوگا, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں فقط. ایک شخص آیا آنے کے بعد دسویں امام کی خدمت میں, اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا بہت فقیر اور نادار ہوں, میری مدد کیجیے. امام نے کہا تیری میں مدد کرتا ہوں, لیکن تو پہلے میرے ساتھ ایک سودا کر لے. اس نے کہا مولا میں تو غریب اور نادار ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, مدد طلب کرنے آیا ہوں آپ سے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک سودا کر, میرے ساتھ ایک معاملہ کر. امام نے کہا تو معاملے کے لیے قبول کر لے کہ میں تجھ کو کچھ پیسے دوں گا, تیری مدد کروں گا, اس کے بدلے تو مجھے کچھ دے گا. اس نے کہا مولا میرے پاس ہے کچھ نہیں, میں تو فقیر ہوں نادار ہوں, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معاملہ کر تو میرے پاس کچھ ہوگا معاملہ کرنے کے لیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے, میں سودا کروں گا تو میرے پاس کچھ ہوگا. چونکہ آپ کو میں جانتا ہوں, آپ ایسے ہی نہیں کہہ رہے, یقیناً میرے پاس کچھ ہوگا جس سے میں بے خبر ہوں. امام نے کہا تو اگر تیار ہے میں تیری مدد کرتا ہوں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس زمانے کے مطابق. امام نے کہا کہ میں تجھے 10,000 اشرفیاں دیتا ہوں. اس نے کہا مولا ٹھیک ہے, 10,000 اشرفیاں لوں گا, اس کے بدلے میں دوں گا کیا؟ آپ نے کہا سودا کر, معاملہ کر, کاروبار کر, میں ایک چیز لوں گا تو اس کے بدلے کچھ تجھ کو دوں گا. آپ 10,000 اشرفیاں جب مجھ کو دیں گے تو بدلے میں مجھ سے لیں گے کیا؟ امام نے کہا کہ تجھے 10,000 اشرفیاں دوں گا, اس کے بدلے میں تیرے دل میں جو محبت اہل بیت علیہ السلام ہے اس محبت کو نکال دے. توجہ کیجیے گا, بچوں کی عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا مولا یہ سودا تو نہیں ہوگا, 10,000 اشرفیوں کے بدلے محبت اہل بیت دل سے نکال دوں, نہیں ہو سکتا. امام نے تعداد بڑھائی, کرتے کرتے امام نے ہزاروں اور شاید لاکھوں درہم کی اس کو آفر دے دی. توجہ کیجیے گا, بچوں سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھنا, کبھی اپنے آپ کو نادار نہ سمجھنا. امام نے تعداد بڑھاتے چلے گئے, پیسہ بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ روایت کے مطابق امام نے کہا اگر تو تیار ہو آدھی دنیا کی حکومت اور دولت دے سکتا ہوں. جانتا ہے یہ امام خداوند عالم کا نمائندہ ہے, زمین پر جانشین الہی ہے. اگر امام کہہ رہے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. اس نے کہا مولا آدھی دنیا کیا, پوری دنیا کی دولت اور حکومت بھی آپ دیں, اور چاہیں کہ بدلے میں محبت اہل بیت کو نکال دوں دل سے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. امام نے مسکرا کر کہا اس فقیر پر تعجب ہے مجھے جو اپنے آپ کو فقیر اور نادار کہہ رہا ہے, مگر ایک ایسا گوہر اس کے پاس ہے کہ وہ پوری دنیا کی حکومت کے بدلے اس گوہر کو دینے پر تیار نہیں, پھر بھی کہتا ہے میں فقیر اور نادار ہوں. لہذا یہ محبت اہل بیت ایک بہت بڑا سرمایہ عزیزوں. اسی محبت اہل بیت کے ذریعے سے خداوند عالم مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت عطا کرنے والا ہے. اسی لیے خداوند عالم نے شاید رسول اللہ کی زبانی ارشاد فرمایا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ. اے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ جو میں نے زحمت کی ہے 23 سال جو نبوت کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور اس کے پہلے بھی جو ذمہ داریاں ادا کرتا رہا ہوں, ان سے کہہ دیجیے میری اس زحمت کا کوئی اجر تم عطا کرنے والے نہیں ہو, تم میری ہدایت کے بدلے مجھے کوئی اجر نہیں دے سکتے. میں نے جو تمہاری ہدایت کے لیے پتھر کھائے ہیں تم اس کا صلہ نہیں دے سکتے مجھ کو. تمہاری ہدایت کے لیے میں نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے گھر والوں کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, اس کا صلہ تم نہیں دے سکتے مجھ کو. یہ اتنا بڑا عظیم کام تھا, میری ہدایت کے نتیجے میں تم لوگ جہاں پہنچے اس کا صلہ تم نہیں دے سکتے. لیکن ان سے کہیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. ہاں اگر میری اس رسالت کا کوئی اجر قرار پا سکتا ہے تو وہ فقط ایک ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت ہے, محبت ہے, مودت ہے. اور پھر اگلی آیتوں میں بیان کیا دوسرے قرآن کے دوسرے سوروں میں کہ قل ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم. اہلیب ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ مبادہ ان کے ذہن میں خیال آئے کہ بہرا رسول اللہ نے اپنی زحمتوں پر اجر مانگ ہی لیا, خدا کے کہنے سے ہی مانگا, مگر مانگا تو رسول اللہ کو بے لوس کام کرنے والے تھے, بے لوس کام کیا جاتا ہے. ہمیں تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے جو کام کرو بے لوس کرو, اللہ کے لیے کام کرو تو کسی چیز کو مد نظر نہ رکھو, خدا کی خاطر کام کرو. رسول اللہ نے بہرا کا اجر مانگ لیا اور کہا کہ میرے مودت اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا. خدا نے اس چیز کی بھی ذہنوں سے نفی کرنے کے لیے آیتوں کو بیان کر دیا کہ قل آپ ان سے کہہ دیجئے ما سألتکم علیہ من اجر, میں نے یہ جو اجر رسالت کے اوپر تم سے اجر مانگا, فہو لکم, اس کا فائدہ مجھے نہیں ہے, خود تم کو ملنے والا ہے. یہ اجر بھی میرے لیے نہیں ہے, اس کی قیمت کا فائدہ مجھے نہیں ملے گا, اس کا فائدہ خود تمہیں ملے گا. کیسے ملے گا؟ جب تم اجر رسالت ادا کرتے ہوئے آل محمد کے پیچھے چلنا شروع کرو گے تو یہ آل محمد تمہیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائیں گے, تم آل محمد کے ذریعے ہدایت پر پاس چل سکو گے. یہ اجر رسالت بھی امت کی اپنی بھلائی کے لیے, درود بھیجو محمد والے محمد. اس لیے جناب سیدہ ہو یا اہل بیت علیہ السلام ہو, ان کا تصور کرتے ہی ذہنوں میں پاکیزگی آتی ہے, پاکی آتی ہے. خداوند عالم نے اس پاکیزہ در سے وابستہ کیا ہے کہ جس کے لیے اس نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ در ہے کہ جہاں رجس اور نجاست نہیں ہے, تصور نہیں کیا جا سکتا اس در والوں میں اور رجس اور نجاست کے اندر. عزیزان محترم, یہ در ہمیں پاکیزگی عطا کرنے کے لیے ہے. فاطمہ زہرا کا دروازہ ہمیں اور آپ کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے, ہمیں معنوی رشد عطا کرنے کے لیے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہی انشاءاللہ ہمارا چند دن کا موضوع رہے گا, سورہ آراف کی آیت نمبر 58 ہے. اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والبلد الطیب, پاک زمین, جو زمین پاک ہوتی ہے, یخرج نباتہ باذن ربہ, اپنے رب کے اذن سے پاک چیزوں کو باہر نکالتی ہے, یعنی پاک زمین سے پاک اشیاء وجود میں آتی ہیں. والذی خبث لا یخرج الا النکدا, اور جو خبیث ہوتی ہے یعنی پاک کے مقابلے میں نجس ہوتی ہے, خباثت جس کے اندر پائی جاتی ہے, اس سے پاکیزہ چیزیں کبھی وجود میں نہیں آ سکتی, اس سے ہمیشہ خاک کانٹے اور اس طرح کی چیزیں وجود میں آتے ہیں. اصل یہ آیت, اس کو آیت اللہ محمد حسین انصاریان نے بیان کیا, انہی کی زبانی ان پانچ دنوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو جاری رکھوں گا. اس میں انہوں نے اس آیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو خداوند عالم نے کہا کہ جو زمین پاک ہوتی ہے, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, خوب غور کیجیے گا, آج پہلا دن ہے, مقدمہ بنا رہا ہوں آپ کے سامنے, ذہنوں میں رہے, انشاءاللہ مفید ہوگا آپ کے لیے. جو زمین پاک ہوتی ہے اس سے ہمیشہ پاکیزگی باہر آتی ہے, پاک زمین پاک چیزوں کو وجود دیتی ہے. لیکن کسی چیز کے پاکیزہ وجود میں آنے کے لیے ایک شرط ہے, وہ کیا ہے؟ جب زمین پاک ہوتی ہے تو یہ زمین اپنی پاکیزگی کی وجہ سے خداوند عالم کی ربوبیت خاص کے سائے میں آ جاتی ہے. تھوڑا دقت چاہوں گا میں یہاں پہ, تھوڑا سا دقیق باتیں ہیں, تھوڑا سا حوضری باتیں ہیں, مگر آسان کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں ان آیتوں سے سروکار ہے. جو زمین پاک ہوتی ہے جب وہ پاکیزگی کی طرف آتی ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ, یہ جو پاک زمین ہے یہ اپنے پودوں کو باہر نکالتی ہے, اس سے کوپل پھوٹتی ہے, اس سے پودے باہر نکلتے ہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ, باذن رب, اپنے رب کے اذن کے ساتھ. ایک سوال, سوال یہ کہ کیا زمین کے اوپر جو کچھ اگتا ہے وہ خداوند عالم کی مرضی اور منشا کے مطابق اگتا ہے یا اس کے بغیر اگتا ہے؟ جو کچھ ہے زمین کے اوپر خدا کی منشا ہے, خدا کی مرضی ہے. سورہ واقعہ کے اندر آیت ہے کہ جو درخت لگتے ہیں, اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ, یہ درخت زمین پر لگے ہوئے ہیں, اَأَنشَأْتُم شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ, یہ جو درخت ہیں تم نے ان درختوں کو اگایا ہے یا ہم نے اگایا ہے؟ خدا کہتے ہیں ہم نے اگایا ہے. بیج کسان نے ڈالا, ہل کسان نے چلایا, پانی کسان نے دیا, لیکن اس کے باوجود اس پودے کے اندر, اس بیج کے اندر جو پڑھنے کی اور بڑھنے کی صلاحیت دی, یہ خداوند عالم نے دی. بے شک بیج کسان ڈالے گا, پانی کسان دے گا, ہل کسان چلائے گا, وہ اپنے سلے کا اپنی محنت کا کام کرے گا, مگر ہر بیج آیا, اگر بیج کے اندر ہی فقط صلاحیت ہوتی, خداوند عالم کا کوئی نظام نہ ہوتا, تو پھر ہر بویا جانے والا بیج پھل دیتا. ہم جانتے ہیں بہت سے بیج ایسے ہوتے ہیں کہ پھل نہیں دیتے, اگر فقط بیج کے اندر صلاحیت ہو, تو ہر بیج کو پھل دینا چاہیے، ہر ایک بیج پھل نہیں دے پاتا، خدا عالم کا بہرحال ایک نظام ہے۔ خدا عالم کہہ رہے کہ تم یہ جو شجر اگتا ہے، انتم انشاتم شجرتھا ام نحن الزارعون، اس درخت کو تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ پروردگار کسان نے ہل چلایا، کسان نے زمین کے اندر بیج ڈالا، کسان نے پانی دیا، اس کا دیکھ بھال کی، اور یقیناً اس درخت کو جو ثمر بنا، ثمر کے قابل بنایا، پھل کے قابل بنایا، وہ تم نے بنایا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی خدا نے بیان کیا کہ جو پاک زمین ہے وہ اپنی زمین سے، اپنی ہستی سے پاک چیزوں کو وجود دیتی ہے، مگر اپنے رب کے حکم سے۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں آ رہا حسین انصاریان نے خوبصورت بات بیان کی، کہا کہ جب پاکیزگی کسی جگہ آ جاتی ہے تو اس پاکیزگی کی وجہ سے خداوند عالم کی خاص ربوبیت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس کے بعد وہ آگے بڑھ کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا میں اور آپ اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نفس کا جو وجود ہے یہ بھی ایک زمین کی مانند ہے؟ ہمارے اور آپ کے نفس کا وجود، ہمارے آپ کا نفس ایک زمین کی مانند ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں اسی زمین سے اٹھایا ہے، ہم نے تمہیں اسی زمین سے وجود دیا۔ ہم اور آپ جس ذریعے سے بنے، جن قطرات کے ذریعے سے ایک انسان کا وجود آتا ہے، یہ قطرات کیسے وجود میں آتے ہیں؟ یہ قطرات اسی زمین سے کھائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں، اس کے بعد یہ شکم مادر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، شکم مادر میں خود ماں اسی زمین کی اگی ہوئی غذاؤں کو کھاتی ہے تو بچہ پروان چڑھتا ہے۔ انسان کا جو وجود ہے وہ اسی زمین سے ہے۔ لہذا حسین انصاریان کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ اس زمین کی مانند، ہمارا وجود بھی اس زمین کی مانند ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، استعمال کر سکتے ہیں۔ وَمِنْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے اس زمین سے تمہیں وجود دیا ہے۔ اب اگر اسی زمین سے ہمیں وجود دیا، اس کا مطلب ہے ہمارا نفس بھی زمین کی مانند ہے۔ خوب غور کیجیے گا، ہمارا نفس بھی زمین کی مانند ہے۔ اگر ہمارا نفس پاکیزہ زمین کی طرح پاکیزگی کی طرف آ جائے گا تو خدا وند عالم کی خاص ربوبیت کے سائے میں پرورش پانے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ اس سے استفادہ ہے اس کا کہ جب زمین، ہر زمین خدا کی ہے، لیکن جو زمین پاک ہوتی ہے خدا خاص نگاہ کرم کرتا ہے اس پر، خدا اس کی تربیت کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے، پھر اس خاص اہتمام کے ذریعے سے اس زمین سے پاکیزہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر کسی کا وجود کا نفس پاک اور پاکیزہ ہو جائے تو پھر خدا وند عالم کی خاص ربوبیت کے تحت یہ انسان پروان چڑھتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہے۔ ہم اور آپ عزیزوں، ہمارا نفس، آپ کا نفس اس زمین کی مانند ہے کہ اگر پاکیزگی کی طرف آ گیا، اب خدا وند عالم کی خاص ربوبیت ہوگی جس کے تحت نورا پروان چڑھیں گے۔ کائنات کے اندر ہر زندہ رہنے والا انسان خدا وند عالم کی ربوبیت کے سائے میں پروان چڑھتا ہے۔ ہر انسان کا رب کون ہے؟ خدا وند عالم ہے۔ اسی ربوبیت کو فرعون نے بیان کیا تھا، یہ رب پالنا، پرورش دینا، زندگی کے اہتمام کو انجام دینا ربوبیت کہلاتا ہے۔ اسی لیے فرعون نے جب نعرہ لگایا تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا میں تمہارا معبود ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، اس نے یہ نہیں کہا تھا میں تمہارا خدا ہوں، الہ ہوں، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہترین پرورش کرنے والا ہوں، تمہیں جن جن چیزوں کے لیے پرورش کی، پرورش میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے میں تمام اہتمام اچھے طریقے سے کرنے والا ہوں۔ جو نعرہ آج امریکہ لگاتا ہے، امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بہترین پالنے والا ہوں، انا ربکم الاعلی، تم میرے دروازے پر آ جاؤ، میری حکمت، میری پالیسیز کو فالو کرنا شروع کر دو، میں تمہاری زندگیوں کو آسان بنا دوں گا، میں تمہارے لیے آسانیاں کریٹ کر دوں گا، تمہاری اقتصادی مشکلات کو حل کر دوں گا، تمہاری اقتصادی دروں کو کھول دوں گا، تمہارے لیے آزاد کر دوں گا پوری دنیا کو، میں تمہارا بہترین پالنے والا ہوں، اور اگر میرے در پر نہیں آئے تمہاری زندگی مشکل میں ہو جائے گی۔ پاکستان آج انہیں ڈائلگ سے گزر رہے، آپ سن رہے ہیں، آگاہ لوگ ہیں، دنیا کے اور ممالک کے ساتھ ساتھ اب پاکستان بھی اس فہرست میں الحمدللہ آ گیا کہ امریکہ پاکستان کو اب آنکھیں دکھانے لگا ہے، یعنی پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا ہے۔ اور ہمارے لیے امام خمینی نے ایک معیار دیا تھا، امام نے ایک معیار دے کر کہا تھا کہ جس دن امریکہ مسلمانوں سے یا ہم سے راضی ہو جائے، سمجھ جانا کہ ہم لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور جب امریکہ تمہارے مقابلے میں آئے، سمجھ لینا تمہارا راستہ سیدھا ہو گیا ہے۔ امام نے اپنے ملک کے لیے بیان کیا تھا، میں یہاں استعمال کر رہا ہوں اس کو، کہ ہمارا راستہ بھی، خدا کرے حکمران، بہرحال سیاسی حکمرانوں سے بہت زیادہ امید نہیں ہے، خدا کرے کہ ہم اس راستے پہ چلیں کہ اپنی عزت کو اپنے ہاتھ میں لا سکیں۔ ہماری عزت ادھر ادھر نہیں ہے، ہماری عزت خود ہمارے وقار کے اندر، ہماری خود مختاری کے اندر ہے۔ بس عزیزوں، فرعون نے بھی نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہترین پالنے والا ہوں، فرعون نے الہ کا نعرہ نہیں لگایا تھا. ہر چیز کائنات کے اندر خداوند عالم کی ربوبیت کے سائے میں ہے، خداوند عالم کی پرورش کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے چیز، مگر اگر انسان کے اندر طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے تو خداوند عالم اپنی ربوبیت خاص میں انسان کو لے لیتا ہے. پھر جب کوئی انسان خدا کی خاص ربوبیت کے سائے میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی پرورش جناب مریم کی طرح ہوا کرتی ہے. جس کو خدا اپنی ربوبیت خاص کے سائے میں لے لے، تصور کیجیے گا، جناب مریم کون ہے؟ جناب مریم خدا کی ایک کنیز ہے. جناب مریم کی مادر گرامی نے قسم کھائی، نظر کی، عہد کیا کہ پروردگار جو میرے شکم میں ہے میں اس کو تیری خاطر نظر کرتی ہوں، اس کو تیری درگاہ کا غلام بناؤں گی، تیری عبادت گاہ میں بھیجوں گی. اور جب جناب مریم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو اس زمانے میں چونکہ خواتین کو عبادت گاہوں میں جانے کا حق نہیں تھا، لہذا جناب مریم نے پروردگار سے کہا، پروردگار میں نے ایک بچی کو جنم دیا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. جناب مریم کی والدہ نے اس بات کا اظہار کیا، لیکن چونکہ قسم کھائی ہوئی تھی، نظر کی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے اپنی اس بچی کو عبادت گاہ میں اس نظر کے طور پر دینا ہے تاکہ یہ بچی عبادت گاہ میں رہ کر عبادت گزاروں کی خدمت بھی کرے اور عبادت بھی سیکھے. اس زمانے کے لوگوں میں بہت واویلا ہوا کہ ایک خاتون آ کر مسجد میں امام بار اس وقت کی عبادت گاہ میں آئے گی، ایک خاتون مردوں کے ساتھ قرار پائے گی، ایک خاتون رکو کرنے والوں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت واویلا ہوا، مگر خدا کا فیصلہ تھا. خدا اس زمانے کے لوگوں کے ذہن سے یہی تو چیز برطرف کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو مقام انسانیت میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، مقام میں خدا عالم کی قربت کے مقام میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی عنوان سے میں نے یہاں پر جو اشعار زینبیہ پڑھا تھا اس کی آیت ہی یہی تھی، منا ملا صالحا من ذکرنا وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، سورہ نحل کی 87 آیت تھی، کہ جو کوئی بھی مرد اور عورت میں سے عمل صالح انجام دے گا وہ مؤمن ہوگا، خدا اسے حیات طیبہ عطا کرے گا. خدا نے نہیں کہا کہ فقط مردوں کے لیے حیات طیبہ ہے، خدا نے کہا جو بھی عمل انجام دے، چاہے مرد ہو یا عورت، فقط ایمان کے سائے میں عمل صالح انجام دے. جناب مریم کے انتخاب پر کیا ہوا؟ ایک واویلا ہوا، مگر جناب زکریہ موجود تھے. خداوند عالم کی اس کنیز خاص کے لیے خداوند عالم نے جناب زکریہ جیسے نبی کو ان کی تربیت کے لیے مامور کر دیا. یہ خدا کی خاص ربوبیت ہے. توجہ کیجئے گا کہ ایک نبی کو خدا ایک بچی کی یہ خاتون کی تربیت پر مامور کرتا ہے. جب انسان اپنے نفس کی پاکیزگی کو لے کر خدا کے سامنے آتا ہے تو خدا اس کی تربیت کا ایسے اہتمام کرتا ہے. یہ ہمارے رب کے لیے پیغام ہے. سورہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آراف کی 58 آیت جس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ رہے گی، کہ اگر میرا اور آپ کے نفس پاکیزگی کے ساتھ آئے، خدا کی خاص ربوبیت کے سائے میں اور آپ زندگی گزاریں گے، خدا کی خاص ربوبیت پہ ہمارے لیے بہت سارے دروازوں کو کھولنا شروع کرے گی. خدا عالم کی خاص ربوبیت ہماری عبادتوں میں رنگ عطا کرے گی. خدا کی خاص ربوبیت ہمیں مناجات کا مزہ چکھائے گی. ابھی مرب دعا کرتے ہیں، اب اور ان دعاؤں سے اس طرح استفادہ نہیں کر پاتے جیسے آئمہ علیہ السلام کرتے تھے. کیوں آئمہ علیہ السلام خدا کی مناجات سے استفادہ کرتے تھے؟ کیوں لذت مناجات آئمہ علیہ السلام کو حاصل تھی؟ اس لیے کہ خدا کی خاص ربوبیت کے سائے میں زندگی گزارتے تھے. اس لیے کہ خداوند عالم کی جب خاص ربوبیت آ جاتی ہے، خدا خاص بطور خاص نگاہ کرتا ہے. اس بطور خاص کو بیان کروں کہ جب انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں آتا ہے عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تو خداوند عالم بیان کیا گیا روایات کے اندر کہ اس انسان پر ایسے نگاہ کرتا ہے کہ گویا اس کے سوا کائنات میں کوئی اور انسان دوسرا ہے ہی نہیں موجود. خدا بطور خاص نگاہ کرتا ہے. یہ خاص نگاہ کرنا عزیزوں، یہ کچھ وعدیاں ہیں، کچھ چیزیں جن کا فقط ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، الفاظ کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں. کچھ چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے ان وادیوں میں جانا ضروری ہوتا ہے. بالکل ویسے جیسے میں یہاں پہ کہوں کہ اس وقت اس ہوا کے اندر جراثیم موجود ہیں، آپ سب کہیں گے ہم موجود ہیں، دکھائی نہیں دیتے. ان جراثیم کو دیکھنے کے لیے آپ کو خاص ماحول میں جانا پڑے گا، ایک لیب میں جانا پڑے گا، اس لیب کے اندر بھی کچھ اپریٹس آپ کو رکھنا پڑے گا، ان مائکروبس کو، ان جراثیم کو دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے لینسز لگانے پڑیں گے. جب وہ لینسز لگائیں گے تو آپ کو جراثیم نظر آنا شروع ہو جائیں گے.
اسی طرح بہت ساری چیزیں جو الفاظ میں بیان ہو سکتی ہیں مگر انسان ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس وادی میں قدم نہ رکھے. اہل بیت علیہ السلام کو خداوند عالم نے ہمارا اور آپ کا رہنما قرار دیا تاکہ ہم اور آپ اپنی اس فطری پاکیزگی کو پا سکیں کہ جس پر خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. میں اور آپ عزیزان محترم مخصوصا نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا, میں اور آپ اس لیے خلق نہیں ہوئے کہ میں اور آپ چوکوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر فالتو محفلوں میں بیٹھ کر, اور آج کل تو چوکوں کی گیدرنگز بھی ختم ہو گئی ہے, آج کل تو جو گیدرنگ ہے وہ سوشل میڈیا کی گیدرنگ ہے جو فقط ہاتھوں میں موجود ایپس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. سوشل ریلیشنز ختم ہو گئے, کہنے کو سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا ہے. سوشل ریلیشنز کیا ختم ہو گئے, ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہوئے افراد ایک دوسرے سے اب رابطہ کرتے ہیں نا واٹس ایپ کے ذریعے سے کرتے ہیں, کھانا لگ گیا ہے نیچے سے میسج اوپر جاتا ہے, اوپر سے لوگ نیچے اتر کر آ جاتے ہیں. اب وہ زحمتیں بھی ختم ہو گئی کہ اوپر جا کے بلایا جائے, محبت سے آواز دی جائے, نہیں وہ سب ختم ہو گیا. کھانے کی ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں, ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا اپنا موبائل ہوتا ہے, اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. کہنے کو سوشل ایکٹیویٹی ہے لیکن اس سوشل ایکٹیویٹی کے نام پہ سوشل میڈیا نے انسانوں کو آئسولیٹ کر دیا ہے. ہر انسان تنہا ہو گیا ہے, ہر انسان اکیلا ہو گیا ہے. یہ ایک وبا ہے, ایک مصیبت ہے. نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں ٹیکنالوجی کے استعمال سے قرآن نے اسلام نے کبھی منع نہیں کیا, مگر ذکی بابی صاحب کا جملہ بیان کر دوں, ابھی ذہن میں آ گیا کہ اس طرح کے بنیے کہ ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کریں, ایسا نہ ہو کہ ٹیکنالوجی آپ کو استعمال کر جائے, ایسا نہ ہو آپ کی زندگی ختم ہو جائے, آپ کو پتہ ہی نہ چلے آپ کیا کر رہے تھے, ایسا نہ ہو کہ زندگیاں ختم ہو جائیں. واقعی ایسا ہو رہا ہے اس وقت آج کے دور میں. بہرحال خدا بند عالم نے ان آئمہ کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے, در فاطمہ کو ہمارے سامنے رکھ کر خدا نے ہمیں پاکیزگی عطا کی ہے. کیسی پاکیزگی جس کو خدا نے بیان کیا کہ دیکھو اگر تمہارے وجود نفس تمہارا نفس پاک ہوگا تو جس طرح پاک زمین خدا بند عالم کی خاص ربوبیت کے سائے میں آ کر اپنے پھل کو دیتی ہے, اسی طرح تمہارے وجود کے اندر سے خوبصورتیاں ابھرنا شروع ہوں گی, تم ان خوبصورتیوں کو پا سکو گے جب تم اپنے نفس کے وجود کو پاک کر کے خدا کی بارگاہ میں آؤ گے. یہ مجلس عزیزوں ہمارے نفس کے وجود کو پاکیزگی عطا کرتی ہے. یہی اہل بیت علیہ السلام سے توسل, یہی ان پر گریا, یہی ان کے بارے میں گفتگو ہمارے نفس کو پاکیزگی عطا کرتی ہے. جب میں اور آپ جناب فاطمہ کا تذکرہ سنتے ہیں, جب میں اور آپ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں تو یقیناً ہمارے دلوں میں ایک احساس ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے کتنے عظیم مکتب سے ہمیں جوڑ دیا ہے. ہمیں اپنی خطاؤں کا احساس ہوتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. انسان کو ایک نقل قول کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ سمی الانسان الانسان لانہ ینسا, انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. کیوں, کیا کیا بھول جاتا ہے؟ پروردگار نے جو کچھ اس کو عطا کیا اسے بھول جاتا ہے, اپنے اندر جو صلاحیت خداوند عالم نے اس کے رکھی انہیں بھول جاتا ہے. بھول جاتا ہے انسان کہ خداوند عالم نے اس کو اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے. خداوند عالم نے اس انسان کو اپنی خاطر خلق کیا, انسان بھول گیا. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, میں نے تمام اشیاء کو خلقت الاشیاء لاجلک, اے بنی آدم, آدم کی اولاد, تمام اشیاء کو تیری خاطر خلق کیا ہے. وخلقتک لاجلی, مگر اس کائنات سے اگر کسی چیز کا انتخاب کیا اپنے لیے تو وہ تو ہے, میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا. بنی آدم کو خطاب ہے. بنی آدم میں سب آ گئے, میں اور آپ بھی آ گئے. ہم اور آپ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ خداوند عالم کہے کہ خلقتک لاجلی, اے انسان تجھے اپنی خاطر خلق کیا ہے, تیرے اندر وہ صلاحیت رکھی دی کہ اگر تو اپنے نفس کے وجود کو کدورتوں سے ہٹا لیتا, تو اپنے نفس کے وجود کو ناپاکیوں سے پاکیزگی کی طرف لے جاتا تو پھر کیا ہوتا, تیرے نفس میں میری ریفلیکشن نظر آتی. اسی لیے مولا متقین نے بیان کیا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیا اس نے خداوند عالم کو پا لیا, اس نے اپنے رب کو پا لیا. یعنی میرے نفس میں میرے رب کی, میرے پروردگار کی ریفلیکشن ہے. بالکل اسی طرح جیسے شیشے میں انسان دیکھتا ہے اس کو چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. انشاءاللہ موقع ملے اس کی اور وضاحت کریں گے. بس عزیزان محترم, خداوند عالم نے مجھے رب اس در تک پہنچا دیا. فاطمہ زہرا کا دروازہ وہ پاک ترین دروازہ ہے جو انسانوں کے نفسوں کو جلا بخشتا ہے. فاطمہ کا تذکرہ وہ تذکرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے مخصوصاً ایک مومن, مخصوصاً ایک مومن کے دل پہ پڑا ہوا غبار, مومن کے دل پہ پڑی ہوئی غفلت کی جو آمیل آ جاتی ہے فاطمہ کے نام سے دور ہو جاتی ہے. فاطمہ زہرا کا نام ایسا نام ہے, فاطمہ زہرا کے نام میں خدا وند عالم نے برکتیں رکھی ہیں عزیزوں. میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ ان چند دنوں میں کہ فاطمہ زہرا کے نام پر خدا وند عالم انسانوں کو کامیابی عطا کرتا ہے. فقط تذکرتاً بیان کر دوں, ایران عراق جو جنگ ہوئی 8 سالہ جنگ, اس میں جو اس جنگ کے جنگ لڑنے والے تھے, افراد تھے, کمانڈر تھے, ان لوگوں نے اپنے واقعات لکھے. اس میں کمانڈر نے ایک کتاب لکھی, اس میں اپنے تمام جنگوں کے واقعات لکھے. اس میں لکھتا ہے کہ ہم جب جاتے تھے کسی جگہ حملہ کرنے جاتے تھے تو اپنے اس حملے کو, اپنی اس کاروائی کو نام دیا کرتے تھے, بہت سارے نام, فتح المبین, فتح مقدس, اس طرح کر کے نام دیتے تھے, خیبر, اس طرح کر کے. اس میں اس کمانڈر نے کہا کہ ہم نے جب بھی کسی کاروائی کا نام فاطمہ زہرا پر رکھا, خدا نے ہمیں اس کاروائی میں کامیابی عطا کی. جس کاروائی کا نام, یہ اس کی کتاب میں موجود ہے, تاریخ ایران گواہ ہے, جب کبھی ہم نے کسی کاروائی کا نام فاطمہ زہرا کے نام پر رکھا, خدا نے کامیابی دی. یعنی ہم دشمن کے دل میں گھسے, ہم نے اس کو شکست دی اور واپس آئے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فاطمہ کے نام پر ہمیں شکست ملی. بس عزیزوں, ایسے نام سے ہم وابستہ ہیں, ایسی شخصیت سے وابستہ ہیں کہ خداوند عالم نے فاطمہ زہرا کی عظمتیں رکھی ہیں. خداوند عالم نے جن چیزوں کے ذریعے سے مجھے آپ کو جوڑا, فاطمہ زہرا کا واسطہ خدا کے نزدیک بہت اہم واسطہ ہے. چھٹے امام سے بیان کیا گیا, نقل کیا گیا, توجہ کیجئے گا, ہم اور آپ آئمہ علیہ السلام کے واسطے کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں. چھٹے امام نے بیان کیا کہ جب ہم پر کوئی مشکل ہوتی ہے, ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں, کون بیان کر رہا ہے کہ جو حجت خدا ہے. زیادہ جو دعائے توسل میں اور آپ جو جملے پڑھتے ہیں, ان آئمہ کا نام لے کر ہم کیا کرتے ہیں, یا وجیہن عند اللہ, اشفع لنا عند اللہ, اے خدا کے نزدیک صاحب مرتبہ, صاحب حیثیت, اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجیے. یعنی ان آئمہ کے نام سے ہماری مشکل حل ہوتی ہے. اور یہ امام بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے, ہم فاطمہ زہرا کا واسطہ اختیار کرتے ہیں. فاطمہ زہرا کا واسطہ وہ عظیم واسطہ ہے کہ جس کو امام اختیار کرتے ہیں. عظیم فاطمہ زہرا کے ذکر میں برکت ہے, فاطمہ زہرا کے نام سے منسوب چیزوں میں برکت ہے, ان کی نمازوں میں برکت ہے. فقط آج تسبیح فاطمہ کا ہلکا سا ذکر کروں اور اس کے بعد مصائب کی طرف آ جاؤں کہ فاطمہ زہرا کے نام پر جو خدا بند عالم نے حد تک تسبیح رکھی ہے عزیزوں, اس تسبیح کی بڑی برکت ہے. مخصوصاً نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا, چونکہ اکثر وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ نمازیں جلدی میں پڑھتے ہیں, نہ تعقیبات پڑھ پاتے ہیں, نہ تسبیح پڑھ پاتے ہیں باقاعدہ, اور اس کے بعد جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہا گیا, روایت کا سہارا لوں گا, روایت کا مفہوم بیان کروں گا, کہ بعض نمازوں کو ابتر کہا گیا, دم بریدہ کہا گیا. کون سی نمازیں ابتر اور دم بریدہ ہیں؟ جن کے پیچھے تعقیبات نہ ہوں, تسبیح فاطمہ نہ ہو, یعنی فقط نماز پڑھی اور اٹھ کے بھاگ لیے. خدا عالم کی نگاہ میں یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. اس نماز کو ابتر کہا گیا ہے, تم بریدہ ہے یہ نماز, تعقیبات پڑھنی چاہیے, تسبیح پڑھنی چاہیے جتنا وقت ہو. مخصوص تسبیح جناب فاطمہ زہرا, آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا کب ملی, جب جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں بہت زیادہ کام تھے, کام بڑھ گئے تھے, بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. امام علی علیہ السلام جنگوں میں مصروف ہوتے تھے, ہاتھ بٹانے میں مشکل ہوتی تھی. جناب فاطمہ زہرا کبھی چکی چلا رہی ہیں, کبھی گھر کے کاموں کو انجام دے رہی ہیں, کبھی صفائی کر رہی ہیں, تمام کام فاطمہ زہرا انجام دیتی تھی. اور جس زمانے میں تھوڑا سا مسلمانوں کو کامیابیاں ملی اور اسی زمانے میں مختلف جگہوں سے لوگ غلام اور کنیز بنا کر لائے گئے, تو عالم اسلام میں تھوڑی سی سہولت پیش آ گئی, کنیزوں کو غلامی میں دیا گیا تاکہ ان سے مسلمانوں کی زندگی آسان ہو. اسی وقت جب امام علی علیہ السلام نے امام فاطمہ زہرا سے کہا, زہرا میں آپ کے کاموں کو کرتا ہوا دیکھتا ہوں, مجھے اندازہ ہے آپ تھک جاتی ہیں, بچے ہیں, گھر کے کام ہیں, آپ اپنے بابا سے جا کر ایک کنیز طلب کر لیجیے, کیونکہ کام زیادہ ہیں. توجہ کیجئے گا, جناب فاطمہ زہرا امام علی کے مشورے پر جاتی ہیں, رسول اللہ کی خدمت میں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں رسول اللہ, جناب فاطمہ زہرا جاتی ہیں, سلام دعا ہوتا ہے, اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کچھ کہہ نہیں پاتی, واپس پلٹ کر آ جاتی ہیں. رسول اللہ تھوڑی دیر بعد گھر تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی, آپ مسجد آئی تھیں لیکن آپ نے کچھ کہا نہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی حاجت کے لیے مسجد آئی تھیں. جناب زہرا کو دیکھیے, ادب دیکھیے رسول اللہ کا, ابھی بھی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ بابا مجھے کنیز چاہیے, کیونکہ فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہیں, جانتی ہیں کہ خداوند عالم انسان کو پسند کرتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے کاموں کو انجام دے، مگر ایک مجبوری کی وجہ سے آئی تھی، رسالہ مآب سے بیان نہیں کر پاتی۔ امام علی کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت ہو تو میں بیان کروں، زہرا کیوں آئی تھی؟ کہاں بیان کیجیے۔ کہ اللہ کے رسول زہرا اس لیے آئی تھی کہ گھر کے کام بڑھ گئے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جا کے اپنے بابا سے کنیز کا سوال کیجیے گا، آپ کے بابا آپ کو کوئی کنیز عطا کر دیں۔ فاطمہ اس لیے آئی تھی مگر شرم و حیا کی وجہ سے کہہ نہیں پائیں۔ عزیز رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں میری بیٹی یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ گزر جائے گی، میں تمہیں اس سے بہتر ایک عمل بتاتا ہوں، میں کنیز دینے سے زیادہ بہتر عمل بتاتا ہوں۔ رسول اللہ نے جب کہا جناب زہرا خوش ہو گئی، کہا اللہ کے رسول بتائیے وہ عمل کیا ہے۔ اس وقت جناب رسالت مآب نے اللہ کی جانب سے اس تسبیح کو جناب فاطمہ زہرا کو ہدیہ کیا۔ اب خود غور کیجئے گا، مخصوصاً نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آئمہ علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ مانگنے کنیز گئی تھی، اس کنیز کے بدلے ایک ذکر ملا، اس ذکر کی کوئی برکت ہوگی۔ اس کا مطلب یعنی وہ کنیز اس ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، وہ کنیز اگر مل جاتی تو گھر کے کاموں میں مددگار ہوتی، یہ ذکر کچھ ایسا ذکر ہوگا کہ جو فاطمہ زہرا کو عند اللہ ایک اور مقام عطا کرے گا۔ اسی لیے تسبیح فاطمہ کی برکت ہے۔ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، پانچویں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ابو ہارون سے کہ ابو ہارون ان نامر سبیاننا بتسبیح الفاطمہ کما نامرهم بالصلاۃ، اے ابو ہارون ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ پڑھنے کا ویسے ہی حکم دیتے ہیں جیسے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں ویسے ہی تسبیح فاطمہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ عزیز نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا، بہت ساری چیزیں کائنات کے اسرار میں سے ہیں، فاطمہ زہرا خود راز الہیہ ہیں، فاطمہ زہرا خود راز خدا ہیں، اور فاطمہ سے منسوب بہت سی چیزیں راز خدا ہیں، فاطمہ زہرا راز الہیہ ہیں۔ فاطمہ زہرا کی عمر ظاہراً کم ہے مگر فاطمہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس پر انشاءاللہ کل بیان کروں گا سورہ کوثر میں تھوڑے سے نکات آپ کے سامنے۔ فاطمہ زہرا سے مخصوص تمام چیزیں راز الہیہ ہیں، فاطمہ خود راز الہیہ ہیں، ان کی عظمت ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہم، اور آپ نہیں شاید سمجھ پائیں کہ یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینے سے آخر کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو خدا بند عالم اتنا مقام عطا کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا حکمتیں، مگر ہم اور آپ تھوڑی چیزوں کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اگر ہم اور آپ کام کرتے ہیں، اور آج کا دور تو بہت واضح کر رہا ہے، مخصوصاً نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ چیزوں کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں، آپ جب ایپس استعمال کرتے ہیں، آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک کوڈ ہوتا ہے، پاسورڈ ہوتا ہے، وہ پاسورڈ کسی چیز میں لاگ ان ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو ایک دنیا کا دروازہ آپ پر کھل جاتا ہے۔ کیا معلوم خداوند عالم نے تسبیح فاطمہ کو معنویت میں داخلے کا کوڈ ورڈ رکھا ہو، بظاہر یہ کوڈ ورڈ یہ پاسورڈ تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے بڑے کریکٹرز تو نہیں ہوتے ان کوڈ ورڈز کے، مگر آپ کے اوپر انٹرنیٹ، آپ کے اوپر آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کے اوپر آپ کی ایپس اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک کہ آپ کوڈ نہیں ڈالتے، پاسورڈ انٹر نہیں کرتے۔ پاسورڈ انٹر کرتے ہی ایک دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ کیا معلوم خداوند عالم نے فاطمہ زہرا کی اس تسبیح کو کوڈ ورڈ قرار دیا ہو تاکہ انسان معنویت کے راستوں کو طے کر سکے۔ اسی لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جن کی حدیث پڑھی کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کے پڑھنے کا ویسے ہی حکم دیتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور کیجئے گا اس جملے پر امام کے، بس ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ تسبیح فاطمہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پانچویں امام کی روایت، اور اس کے بعد مسائل کی طرف آؤں کہ پانچویں امام نے بیان کیا کہ جب من سبحا، جو کوئی بھی تسبیح کرتا ہے، بتسبیح فاطمہ، فاطمہ کی تسبیح کے ذریعے سے خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، ثم مستغفر، اس کے بعد وہ استغفار طلب کرتا ہے، غفرہ اللہ، خدا اس کو بخش دیا کرتا ہے۔ جو تسبیح فاطمہ کے بعد استغفار کرتا ہے، خدا اس کو بخش دیتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ امام نے بیان کیا خداوند عالم اس سے راضی ہوتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ کی حکمتیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ فاطمہ زہرا سے منسوب جو بھی چیز ہے وہ معمولی نہیں ہے، فاطمہ زہرا کائنات کا راز ہے، فاطمہ زہرا اہل بیت علیہ السلام کے درمیان ممتاز مقام رکھنے والی ایک ہستی ہیں۔ مگر عزیزوں، یہ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں بھی ٹوٹی، اہلیت کی مصیبتوں کو ذہن میں رکھیے گا. 5 دن ظاہر تفصیلی مسائل روزانہ نہیں پڑھے جا سکیں گے, فقط تذکرہ ہوگا. آخری جو دن ہوں گے ہمارے پاس 1 اور 2 دن آخری, ان میں انشاءاللہ تفصیلی مسائل بھی ہوں گے. لیکن میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ فاطمہ زہرا کی مصیبتوں پہ رونے کے لیے تفصیلی مسائل کا ذکر کرنا ضروری بھی نہیں ہے. ہم اگر فقط فاطمہ زہرا کے, جن کو ہم صدیقہ کبرا سمجھتے ہیں, صدیقہ کبرا مانتے ہیں, صدیقہ کا مطلب کیا ہے بچوں سے پوچھ رہا ہوں, جو سچی ہو. صدیقہ کا مطلب یہ ہے جو سچ بولنے والی ہو, اس سے زیادہ سچا کوئی نہ ہو. اب ان صدیقہ کبرا کے اس جملے کو سنیے گا, آپ کو خود بخود رونا آئے گا. اس صدیقہ کبرا نے کیا کہا؟ کہا بابا صبت علیہ وسائب اللہ. اس جملے کے اندر صداقت موجود ہے, فاطمہ کا جملہ ہے. اس جملے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے عزیزوں, اے نوجوانوں, کوئی مبالغہ نہیں اس جملے کے اندر. فاطمہ نے کہا ہے صبت علیہ مصائب اللہ, صبت علیہ نام سے لیا لیا. بابا جو مصیبت سے مجھ پر پڑی ہیں, اگر وہ روشن دنوں میں پڑ جائیں تو وہ روشن دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جائیں گے. یعنی روشن دنوں میں روشنی ختم ہو جائے گی, ان کی روشنائی چھن جائے گی. بابا وہ مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں, خدا جانے فاطمہ پر کیا مصیبتیں پڑی ہیں. صدیقہ کبرا نے کہہ دیا کہ روشن دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جائیں گے, ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوگا. بس عزیزو, فاطمہ زہرا کی مصیبتیں وہ ہیں کہ آئمہ علیہ السلام فاطمہ زہرا کا توسل بھی کرتے تھے, مصیبتوں میں فاطمہ کو یاد کر کے اپنی مصیبتوں کو ہلکا بھی کیا کرتے تھے. آپ کے سامنے فقط ایک واقعہ بیان کروں, جناب امام باقر کا واقعہ ہے. آپ بیمار تھے, انتہائی شدت کا بخار تھا. اس بخار کی کیفیت میں آپ پر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا. آپ کا غلام نقل کرتا ہے, جب بھی آپ کے جسم پر پانی ڈلتا تھا آپ زبان سے دو جملے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یا بنت محمد یا فاطمہ, یا بنت محمد یا فاطمہ. اس کے بعد غلام کہتا ہے کہ میں اس شدت کے بخار میں مولا کے پاس تھا, میں نے دیکھا مولا بار بار کچھ تذکرہ کر رہے ہیں. میں آگے بڑھ کے گیا, مولا کی زبان سے سنا, مولا کی زبان پہ فقط یہی الفاظ تھے یا فاطمہ الزہرا, یا فاطمہ الزہرا. کیوں امام باقر بخار کی اس شدت میں فاطمہ کو یاد کریں؟ چونکہ بخار کی شدت ہے نا, کیفیت ہے, اندر ایک تپش کا احساس ہے. مگر اپنی اس مصیبت کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جب بھی کسی پر مشکل آتی ہے وہ اپنی سے بڑی مشکل کو یاد کرے, اس کو لگتا ہے اس کی مشکل کچھ بھی نہیں ہے. پانچویں امام اس شدت میں فاطمہ کو یاد کر کے کیا بتا رہے ہیں کہ جو میری کیفیت ہے کچھ بھی نہیں ہے, میری تعریف فاطمہ کی مصیبتیں بڑی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت بخار کی حالت میں ہوں, میرے ساتھ میرا غلام موجود ہے جو میرے اوپر پانی ڈالتا ہے, میرے سر پر ماتھے پر پٹیاں رکھتا ہے. مگر میری دادی کی کیا کیفیت تھی؟ مریضوں کی عورتیں ساتھ دینے پر آمادہ نہیں تھی. میری دادی نے چند کا دروازہ مل گیا تھا, کوئی فاطمہ کو سنبھالنے والا نہیں تھا. فاطمہ اپنے درد کو بیان کرتی, میں کس سے کرتی؟ ارے زینب کو ابھی چھوڑی تھی, مصیبت کیا تھی جب اٹھتی تھی بیٹھنے کی پہلو پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارِ الٰہی اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پڑھنے والے تو یہ جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ, ہم سب کے نفوس کو پاکیزی عنایت فرما. خدا یا تو یہ در رحمت کا واسطہ ہم سب کو اس در فاطمہ سے علم, عمل اور سعادت نصیب فرما. خدا یا جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, جو مجاہدین اس وقت مقدس مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں, مخصوصاً جو مجاہدین سیدہ زینب کے حرم کے محافظ ہیں, عراق میں مقدس مقامات کی محافظت کر رہے ہیں, تمام مجاہدین کی حفاظت فرما. اسلام ہونے والے زخمیوں کو شفا اور اسلام شہید ہونے والوں کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما. تمام مراجع اعظام کو, رہبر معظم کو, آیت اللہ سیستانی کو, سید حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.